الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لقد قال الله سبحانه وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے اہل علم کا مرتبہ اور مقام واضح کیا ہے اور ایک سوالیہ انداز میں استفہامی انداز میں فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون کہہ دیجئے کیا وہ لوگ جو صاحب علم ہیں اور وہ لوگ جو بے علم ہیں برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ استفہامی انداز ہے، سوالیہ انداز ہے، جو انکار کے معنی میں ہے، اور یہ بیان کا ایک مبالغہ ہوتا ہے کہ ایسے لوگ قطعاً برابر نہیں ہو سکتے. جو لوگ بے علم ہیں وہ دنیاوی اعتبار سے کسی بھی رتبے پر فائز ہوں، وقت کے حاکم ہوں، گورنر ہوں، یا بڑے سے بڑے تاجر ہوں، وہ اہل علم کی خاک پا کے برابر بھی نہیں ہو سکتے. بے علم اور اہل علم، ان میں برابری کی کوئی صورت نہیں ہے، بلکہ یہ طبقہ اہل علم کا دنیا کے تمام طبقات سے منفرد ہے، ممتاز ہے، اور دنیا کا کوئی طبقہ ان کی برابری نہیں کر سکتا، کیونکہ علم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا نور ہے، اور اللہ رب العزت جس شخص کے ظاہر و باطن کو اپنے نور سے منور فرما دے تو کوئی شخص ان کی برابری کو نہیں پہنچ سکتا. اللہ رب العزت کی معرفت اور اس دین کی معرفت جس کو حاصل ہو جائے وہ یقیناً ایک امتیازی مقام کا حامل ہے. اور وہ شخص ان کی برابری نہیں کر پاتا جو اس علم و معرفت سے محروم ہے. کیونکہ اصل چیز علم و معرفت ہے جس کے ذریعے انسان اپنی آخرت کی تیاری کرتا ہے، اور یہاں علم سے مراد بھی وہ علم ہے جو آخرت کی تیاری میں مددگار ثابت ہو، اور یہ دین کا علم ہے. دنیا کا علم علم نہیں ہوتا، وہ محض وقتی فائدے کی کچھ صنعتیں ہیں یا وقتی فائدے کے کچھ فنون ہیں. علم ایک ہی چیز کا نام ہے اور وہ دین کا علم ہے. وہ علم ہے جو انسان کے دل کو اپنے خالق اور مالک کی خشیت سے بھر دے, اور وہ علم ہے جو انسان کے اندر فکر آخرت پیدا کرے, اور وہ علم ہے جو انسان کو صحیح معنی میں معاد اور آخرت کا سالک اور راہی بنا دے. تو اسی معنی میں, اسی تناظر میں فرمایا کہ جن لوگوں کے پاس یہ علم ہے کوئی طبقہ ان کی برابری نہیں کر سکتا. اسی لیے اہل علم کا, علماء کا اٹھ جانا اسے علامات قیامت میں شمار کیا گیا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, یرفع العلم یفش الجہل, کہ قیامت سے قبل علم اٹھا لیا جائے گا اور جہالت پھیل جائے گی. علم کیسے اٹھایا جائے گا؟ فرمایا کہ ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا من صدور الرجال, اللہ رب العزت علم کو علماء کے سینوں سے محو نہیں فرمائے گا, کہ علماء کو علم دے کر چھین لے یا ان کو بھلا دے, یہ علم کے اٹھ جانے کی شکل نہیں ہے. بلکہ یقبض العلم بقبض العلماء, اللہ رب العزت علماء کو اٹھا کر علم کو اٹھائے گا. رفتہ رفتہ علماء اٹھتے جائیں گے, اور جو علم ان کے ساتھ ہوگا اسے ساتھ ہی لے کر قبر میں پہنچ جائیں گے. یوں جہالت پھیل جائے گی اور علم اٹھا لیا جائے گا, اور اس کے بعد پھر سب سے بڑی ہولناکی اور زلزلہ یعنی قیامت کے قائم ہونے کا انتظار ہوگا. لا تقوم الساعة الا على شرار الناس, قیامت نہیں قائم ہوگی مگر برے انسانوں پر. لا تقوم الساعة الا على حثالة من الناس, قیامت نہیں قائم ہوگی مگر ان لوگوں پر جو انتہائی ردی قسم کے لوگ ہوں گے, انتہائی فضول. لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض الله الله, اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک اس زمین کی پشت پر اللہ تعالیٰ کی توحید کا چرچا ہے, اور لوگ توحید کے فہم کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتے ہیں. تو قیامت تو قائم ہوگی جب علم اٹھ جائے گا اور جہالت پھیل جائے گی. حتی اذا لم یبقی عالما, حتیٰ کہ اللہ رب العزت جب کسی عالم کو باقی نہیں چھوڑے گا اور سب کو اٹھا لے گا, تو اتخذ الناس رؤوسا جهالا, تو پھر لوگ جاہلوں کے سپرد ہو جائیں گے اور جہال کو اپنا لیڈر تسلیم کر لیں گے, ان کی باتوں پر, ان کے فتووں پر عمل کریں گے, جو خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہی کی دلدل میں پھینک دیں گے. اور یہ قیامت کے قائم ہونے کی ایک علامت. تو یقیناً علماء کا موجود ہونا یہ اس دنیا کے تحفظ اور اس دنیا کے بقا کی ضمانت. اور علماء کا اٹھ جانا یہ دنیا کی ہلاکت اور تباہی کی علامت. لہذا یہ علم کا سلسلہ جاری اور قائم رہنا چاہیے اپنی اپنی بساط کے مطابق. یہ دینی مدارس علماء اور طلبہ سے ہمیشہ معمور ہونے چاہیے, آباد ہونے چاہیے. یقیناً ان کا وجود دنیا کی بقا کی ضمانت, اور علم کا راستہ عظیم الشان راستہ ہے, اور علماء کا چلا جانا یہ دنیا کی بربادی کی علامت. یہ مہینہ خاص طور پہ جماعت کے لیے رنج و علم کا باعث تھا. دو عظیم شخصیتیں داغ مفارقت دے گئیں, ایک شیخ الحدیث حافظ عبد الحمید اظہر رحمہ اللہ اسلام آباد میں, اور دوسرے کل ہی کی بات بلکہ پرسوں کی شیخ شہاب الدین اثری جو آزاد جموں کشمیر کے جماعت کے امیر تھے وہ بھی انتقال فرما گئے. فَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. یقیناً یہ ایک المیہ ہے اور جماعت کے لیے رنج و اندوہ کا باعث ہے. علم کا اٹھ جانا, علماء کا چلے جانا یہ امت کی ہلاکت کی علامت ہوتا ہے. کسی نے سعید بن جبیر سے پوچھا ما علامت و ہلاک الناس, کہ قوموں کی ہلاکت کب ہوتی ہے؟ فرمایا کہ اذا مات عالمہم, جب ان کا عالم فوت ہو جائے. ویسے تو قومیں زلزلے آتے ہیں اور تباہ ہو جاتی ہے, طوفان آتے ہیں اور ہلاک ہو جاتی ہے, مگر وہ ہلاکت نقصان دہ نہیں ہے. ہو سکتا ہے اس ہلاکت کے نتیجے میں انسان شہادت کی موت پہ سرفراز ہو جائے. تو بدن کی ہلاکت ہلاکت نہیں ہے, ایک وقت آنا ہے جسم پر موت طاری ہونی اور دنیا سے جانا ہے, لیکن ہلاکت تو اس روح کی ہلاکت ہے. انسان کی روحانیت بیمار پڑ جائے اور مردہ ہو جائے وہ حقیقی ہلاکت ہے. اور علماء کرام جو ہیں وہ روحانی معالج ہوتے ہیں, روحانی ڈاکٹر ہوتے ہیں, روحانی طبیب ہوتے ہیں, جو امت کا روحانی علاج کرتے ہیں, ان کو عقیدے کا فہم دیتے ہیں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ان کے سامنے اجاگر کرتے ہیں, قرآن پاک کی آیات بینات پڑھ کر ان کا تزکیہ کرتے ہیں. تو ان کا وجود در حقیقت اس امت کی بقا ہے, اور ان کا دنیا سے چلے جانا اس امت کی ہلاکت. ابن قیم رحمہ اللہ نے بعض علماء کے حوالے سے نقل کیا, فرماتے ہیں کہ جس بستی میں عالم نہ ہو اس بستی کے لوگوں پر ہجرت کرنا فرض ہو جاتا ہے, کہ ایسے مقام پر چلے جاؤ جہاں علماء موجود ہوں, ورنہ یہ شیطان تمہیں ورغلا کر بربادی کے دھانے پر جھونک دے گا. علم یہ در حقیقت ایک انسان کی ذات اور ایک انسان کے معاشرے کے لیے بہت بڑی افادیت کا راستہ ہے اور افادیت کا ذریعہ ہے. اس لیے علم کے ساتھ کسی نہ کسی طور پہ ناطا جوڑ دینا چاہیے ہر شخص کو. ایک انسان اگر اپنی کامیابی کی واضح تصویر دیکھنا چاہے تو وہ تصویر اسے علم کی کسی خدمت میں دکھائی دے گی. کتاب و سنت اللہ تعالیٰ کی وحی ایک ایسا ذخیرہ ہے کہ اس میں ہر شخص کا ذکر موجود ہے. سلیمان ابن عبد الملک ایک اموی حاکم تھے, امیر المومنین تھے, مدینہ منورہ آئے, تین دن قیام کیا اور پوچھا کہ یہاں کوئی تابعی ہے, کوئی ایسی شخصیت جس نے صحابہ کرام کی زیارت کی ہو. ان کا اپنا شمار اتباع تابعین میں ہوتا تھا, تو کوئی ایسا تابعی جو صحابہ کرام کی زیارت سے مشرف ہو چکا ہو تاکہ اس سے ملاقات کریں اور اس سے نصیحت لیں, کیونکہ یہ زیارت کا سلسلہ بڑا خوش آئند ہے. نبی علیہ السلام کی حدیث صحیح بخاری میں کہ یغدو فئام من الناس, لوگوں کی ایک جماعت جہاد کے لیے نکلے گی تو پوچھا جائے گا, سوال ہوگا, هل فیکم من صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ کیا اس جماعت میں نبی علیہ السلام کے ایک صحابی ہے, کوئی ایک صحابی؟ جواب ملے گا کہ ہاں ایک صحابی ہے اور وہ فلاں شخصیت. فیفتح اللہ لہم, تو اللہ تعالیٰ اس صحابی کے موجود ہونے کی برکت سے اس جماعت کو فتح عطا فرمائے گا اور کامیابی سے ہمکنار فرمائے گا. ثم یغدو فئام من الناس, کچھ عرصے بعد ایک اور جماعت نکلے گی جہاد کے لیے, پوچھا جائے گا هل فیکم من رأى من صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ کیا تمہارے اندر ایسی شخصیت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی کی زیارت سے مشرف ہوئی ہو؟ جواب ملے گا کہ ہاں فلاں ہے, تو اللہ تعالیٰ اس شخصیت کی برکت سے اس جماعت کو بھی فاتح قرار دے گا اور نصرت اور تائید سے مشرف فرمائے گا. تو یقیناً یہ صحابہ اور تابعین کا وجود بڑا بابرکت ہے. یہی سوال سلیمان بن عبد الملک نے کیا مدینہ منورہ میں آ کر, کہ کوئی تابعی شخصیت ہے جس نے کسی صحابی کو دیکھا ہو؟ تو ایک شخصیت جس کی کنیت ابو حازم تھی ان کا ذکر ہوگا, وہ شیخ معمر عمر رسیدہ اب تک موجود ہیں, جو صحابہ کی زیارت سے مشرف ہو چکے ہیں. تو ان سے انہوں نے ایک مجلس کی بہت سی باتیں پوچھیں, بہت سے دروس ہم سے لیے, ان کی بہت سی باتوں پر روئے. ایک بات یہ بھی پوچھی کہ یا لیتنی ادری ما لی عند اللہ, کاش میں یہ جان سکوں آج کہ اللہ کے پاس میرے لیے کیا ہے, اللہ تعالیٰ کے پاس میرے لیے کیا ہے, کاش آج میں یہ بات جان سکوں. ابو حازم نے فرمایا کہ اعرض نفسک علی کتاب اللہ, اگر یہ جاننا چاہو چاہتے ہو تو اپنا آپ کتاب اللہ پر پیش کر دو, اپنے نفس کو, اپنے کردار کو, عقیدے اور عمل کو کتاب اللہ پر پیش کر دو, کتاب اللہ تمہیں جواب دے گی. کہ تمہارے لیے اللہ کے پاس کیا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ کام میں کہاں کر سکتا ہوں؟ ابو حازم نے فرمایا کہ میں کتاب اللہ کا ایک مقام تمہارے سامنے رکھتا ہوں، اپنے آپ کو پیش کرو اور دیکھو تمہاری تصویر کہاں نظر آ رہی ہے، تم کہاں فٹ ہو رہے ہو؟ بتایا کہ بتاؤ کون سا مقام ہے؟ فرمایا کہ ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جہیم، کہ ابرار لوگ اللہ کی نعمتوں میں ہوں گے اور فجار جہنم میں جائیں گے۔ دونوں قسم کے افراد کی تصویر یہاں موجود ہے، پڑھو اور دیکھو میں کہاں فٹ ہو رہا ہوں۔ ابرار بر ان کی جمع، معنی نیک۔ ابرار وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں رہتے ہیں، ہمیشہ۔ مثلاً مسجد میں آنا، اذان کی آواز سن کر، یہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے۔ آ کر نماز پڑھنا، کیا یہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے؟ ہے بھی اور نہیں بھی۔ کچھ لوگ نماز پڑھتے ہیں اور ان کا طریقہ اللہ اور اس کے رسول کا فرمودہ نہیں ہوتا، بلکہ اپنے باپ دادا کا ہوتا ہے، اپنی قوم برادری کا ہوتا ہے۔ یہ لوگ اگرچہ نمازی ہیں مگر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں نہیں ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں وہ ہے جو اذان سن کے مسجد میں آئے اور نماز پڑھے بالکل ویسی جیسی اللہ کے رسول نے پڑھی۔ یہ ابرار ہیں جن کا ہر عمل ابتدا سے انتہا تک اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں ہے، یہ جنت میں جائیں گے۔ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، اور فجار یہ فاجر کی جمع ہے، اور فاجر وہ شخص ہے الذي خرج من طاعة الله وطاعة رسوله، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے خارج ہو جائے، نکل جائے۔ مسجد میں تو آ گیا، نماز شروع کر دے، مگر نماز اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر نہیں ہے، اپنی مرضی کی، اپنی خواہش کی، اپنے خود ساختہ فرقے کی تعلیم کے مطابق ہے، تو یہ اطاعت تھوڑی۔ استطاعت ہے، حج کرنے چلا گیا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں ہے۔ حج کیسے کیا؟ اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کے مطابق نہیں، اپنا طریقہ لے کر گیا، اپنے بڑوں سے پوچھ کر، فلاں مقام پر یوں کرنا ہے، فلاں مقام پر یوں کرنا ہے، حالانکہ کچھ بھی کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہوتا۔ تو حج تو کر رہا مگر یہ شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں نہیں ہے، اطاعت سے خارج ہے۔ یہ ابرار اور فجار، ابرار جنت میں جائیں گے اور فجار جہنم میں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس قیامت کے دن یہ دو چیزیں ہیں، جنت اور جہنم، اور جنت اور جہنم کے مابین تیسرا کوئی مقام نہیں ہے، کوئی آپشن نہیں۔ جنت ہے یا جہنم؟ تو فرمایا کہ اپنے آپ کو اس مقام پر پیش کرو کہ تم کس طبقہ میں آتے ہو، ابرار کے یا فجار کے۔ ہر شخص اپنے آپ کو جانتا ہے، اور یہ کتاب اللہ کی خاصیت ہے کہ اس میں ہر شخص کی تصویر ہے۔ اپنے آپ کو تلاش کرو گے تو کہیں نہ کہیں ڈھونڈ نکالو گے اور کہیں نہ کہیں پالو گے۔ تو آج تم جان سکتے ہو کہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس کیا ہے، اور اس تعلق سے علم کا راستہ سب سے برگزیدہ ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر کے فرامین اور آپ کی احادیث بھی تو لوگوں کے لیے آئینے کی حیثیت رکھتی ہیں. احادیث رسول میں بھی اپنا چہرہ دیکھا جا سکتا ہے جیسے آئینے میں دیکھتے ہو. کوئی شخص اگر جاننا چاہے کہ اس کا اللہ کے پیارے پیغمبر کے ساتھ راست تعلق ہے یا نہیں, تو ایک حدیث کو پڑھے, جان لے گا. فرمایا قال علماء ورثۃ الانبیاء, کہ علماء ہی انبیاء کے وارث ہیں, اور یہ تعلق کی سب سے مضبوط شکل, کیونکہ وراثت یہ قرابت کے قانون پر ہوتی. فوت ہونے والا فوت ہو گیا, اس کا باپ بھی ہے اور دادا بھی ہے, باپ وارث ہوگا دادا وارث نہیں ہوگا, حالانکہ درمیان میں ایک واسطے کا فرق ہے. بیٹا بھی ہے اور پوتا بھی ہے, بیٹا وارث ہوگا پوتا محروم ہوگا, حالانکہ ایک واسطے کا فرق ہے. یہ وراثت کا قانون ہے جو قرابت داری کے قاعدے پر ہے. تو انبیاء کے وارث کون ہیں؟ بڑی بڑی جماعتیں موجود ہیں, طبقے موجود ہیں, عباد ہیں, زہاد ہیں, مجاہدین ہیں, سخاوتیں کرنے والے ہیں, ذکر کرنے والے ہیں, مگر فرمایا کہ ان میں سے انبیاء کا وارث کوئی بھی نہیں, انبیاء کے وارث صرف علماء کرام ہیں. تو انبیاء کے ساتھ تعلق یہ علم کی صورت میں ہے. وَإِنَّ الْأَنْبِيَا لَمْ يُوَرِّثُوا دِرْهَمًا وَلَا دِينَارًا وَلَاكِنْ وَرَّثُوا الْعِلْمِ, انبیاء کا ترکہ درہم و دینار نہیں بلکہ علم ہے. من اخذہ اخذ بحظ وافر, جس نے اس علم کو سمیٹ لیا اس نے دنیا کی سب سے قیمتی متاع کو سمیٹ لیا, اس سے قیمتی متاع کوئی بھی نہیں. تو انبیاء اللہ کے نمائندے ہیں, جن کے ساتھ جڑ جانا ضروری ہے. تو ہر شخص اپنے آپ کو پیش کرے انبیاء کی ذات پر کہ میں انبیاء کے ساتھ منسلک ہوں یا نہیں. اس کا سب سے قوی راستہ علم ہے کہ علماء انبیاء کے وارث. اور کوئی شخص اگر یہ جاننا چاہے کہ انبیاء سے ناطہ جوڑ کر اللہ کی رضا اور محبت حاصل کرنے میں کامیاب ہوا یا نہیں ہوا, اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کیسا ہے, اللہ رب العزت کی رضا کے ساتھ میرا تعلق کیسا کوئی حصہ ہے یا نہیں, تو وہ یہ حدیث پڑھ دے. من یرید اللہ بہ خیر یفقہ فی الدین, اللہ تعالیٰ جس شخص کے ساتھ بھلائی اپنی محبت اور رضا اور اپنی چاہت کے فیصلے فرما لے, اللہ اسے کیا دیتا ہے؟ اسے دین کی سمجھ دیتا ہے اور دین کا علم دیتا ہے. تو رسول کے ساتھ تعلق بھی علم کی اساس پر ہے, اللہ کی رضا اور محبت کا حصول بھی علم کی اساس پر ہے. اور کوئی شخص اگر یہ جاننا چاہے, یہ معلوم کرنا چاہے کہ دنیا کی زندگی میں اس کا سفر جاری ہے, قدم پہ قدم اٹھا رہا ہے, ہر قدم اٹھانے والا اس کی دو میں سے ایک منزل ہے. صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق کہ لوگ چلتے ہیں, سفر کرتے ہیں, فبائع النفس, اپنے آپ کو بیچتے ہیں, فمعتقہ او موبقہ, فمعتقہ او موبقہ, تو یا تو اپنے آپ کو جنت کی قیمت کے عوض بیچتے ہیں یا پھر جہنم کی قیمت کے عوض. ہر شخص چل رہا ہے, سفر کر رہا ہے, یہ دین پر چلنا ایک سفر ہے, قدم اٹھانا ہے. تو ہر شخص یا تو جنت کی طرف جا رہا ہے یا جہنم کی طرف جا رہا ہے. آپ اگر جاننا چاہیں کہ آپ کے قدم کس طرف جا رہے ہیں, تو آئیے اپنے آپ کو ایک حدیث پر پیش کیجیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان, من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ, جو شخص ایک راہ پر چلے اور چلتا جائے, مسلسل مسافر ہو, مسافر سے مراد نہیں کہ بس چلتا ہی رہے, اگر وہ سفر کر کے کسی مدرسے میں بیٹھ گیا, کسی دینی درسگاہ میں بیٹھ گیا, تو اس کا وہ بیٹھنا سفر ہی شمار ہوگا اور اس کا چلنا ہی شمار ہوگا, وہ اس کی کوشش اور جدوجہد ہی شمار ہوگی. تو فرمایا کہ جو شخص ایک راہ پر چلے اور وہ راستہ کس چیز کا ہو, طلب علم کا ہو, سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ, تو اس کے وہ قدم جنت کی طرف بڑھ رہے ہیں, وہ جنت کی طرف جا رہا ہے. تو ہر شخص کا سفر جاری ہے, گھر بیٹھے بھی ہر شخص مسافر ہے, اور اس کے سفر کی دو ہی صورتیں ہیں اور دو ہی نتیجے ہیں, یا جنت یا جہنم. اگر آپ یہ جاننا چاہیں کہ آپ کا سفر کس طرف ہے اور آپ کے قدم کس طرف اٹھ رہے ہیں, تو وہ نبی علیہ السلام کی اس حدیث پر اپنے آپ کو پیش کرو, یہ ایک آئینہ ہے اور یہ آئینہ آپ کے اٹھے ہوئے ایک ایک قدم کو گن کر دکھا دے گا کہ جو شخص ایک راہ پر چلے اور وہ راستہ طلب علم کا ہو, اللہ اس کا جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے. اور در حقیقت وہ انسان طلب علم کے لیے نہیں بلکہ طلب جنت کے لیے جا رہا ہے. اور کل موت آ جائے گی, کوئی شخص اگر یہ جاننا چاہے کہ کوئی ایسی نیکی چھوڑ کر جا رہا ہے جو نیکی قیامت کے قائم ہونے تک اس کے لیے اللہ کی رضا اور اجر کی بہتات کا باعث ہو, اور وہ نیکی ایسی کارآمد ہو کہ رہتی دنیا تک اللہ تعالیٰ اجر کی بارشیں برساتا رہے, رضا اور محبت کی بارشیں برساتا رہے, کوئی ایسا عمل اس کے دامن میں ہے, کوئی ایسی نیکی اس کے نامہ اعمال میں ہے؟ ہاں, تین نیکیاں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اذا مات ابن آدم انقطع عمله, جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے سارے عمل رک جاتے ہیں, نماز, روزہ, حج, ذکر اللہ, جو بھی عمل اس نے کیا ان کا ثواب تھم جاتا ہے, الا من ثلاثہ, سوائے تین اعمال کے ان کا ثواب ملتا رہتا ہے, ملتا رہتا ہے, ملتا رہتا ہے, ان کا ثواب جاری رہتا ہے. کون کون سے وہ تین عمل؟ نمبر ایک, صدقہ جاریہ. کوئی ایسا کام کر گیا کہ جب تک وہ کام باقی ہے اس وقت تک اس کو اجر ملتا رہے گا. مسجد بنا گیا, مسجد کی تعمیر میں شامل ہو گیا, جب تک وہ قائم ہے اس کا اجر اس کو ملتا رہے گا. اور نمبر دو, نیک اولاد, جو اس کے لیے دعائیں کرے. بلکہ نیک اولاد جو ہے, چونکہ اس کی تربیت کی عکاس ہے, تو ان کی ہر نیکی والدین کے لیے قابل قبول اور صدقہ جاریہ ہوتی. نیک اولاد اپنے ماں باپ کے لیے مجسم صدقہ جاریہ. اور تیسری چیز کیا ہے؟ او ترک علما ينتفع به, کہ اپنے پیچھے علم چھوڑ جائے جس سے دنیا نفع اٹھا رہی. کوئی کتاب لکھ دی, کوئی شاگرد تیار کر دیے, کوئی ایسا اس کا درس جو چلتا جا رہا ہے اور دنیا سنتی اور مستفید ہوتی, جب تک یہ سلسلہ قائم ہے اس وقت تک اس کو اجر ملتا رہے گا. تو علم کا راستہ بڑا عظیم الشان راستہ ہے, بڑا عظیم الشان. ان احادیث میں انسان بخوبی اپنی تصویریں دیکھ سکتا ہے کہ میں اس شریعت میں کس مقام پر فائز ہوں. تو طلب علم کا راستہ سب سے عظیم اور بہترین راستہ ہے, اور اس سے کسی نہ کسی طور آپ منسلک ہو سکتے ہیں. ابو درداء رضی اللہ عنہ, نبی علیہ السلام کے صحابی, فرمایا کرتے تھے کہ چار میں سے ایک انسان بن جاؤ, پانچواں کچھ نہ بننا. اغدو عالما او متعلما او مستمعا او محبا ولا تكن الخامس فتهلك. یا تو عالم بن جاؤ, اگر عالم نہیں بن سکے, وقت گزر گیا, تو متعلم یہ طالب علم بن جاؤ, کسی مدرسے میں چلے جاؤ پڑھو. اگر یہ وقت بھی نہیں رہا تو مستمع یا پھر علم کا سننے والا بن جاؤ, علم کے سماع کا شوق, دروس میں پہنچو سنو, جمعے کے خطبے کے لیے جلدی پہنچو, اور جہاں بھی علم کے سماع کی کوئی نہ کوئی صورت ہو وہاں پہنچو. متکبر نہ بنو کہ میں تو بڑا سرمایہ دار ہوں, میرے لیے وہاں جانا مناسب نہیں ہے جہاں غربا اور فقراء یتامى اور مساکین بیٹھتے ہیں. نہیں, یہ شوق اپنے اندر پیدا کرو جہاں قال اللہ اور قال رسول کی برساتیں برسیں, وہاں پہنچنے کا شوق ہو, حاضری کا شوق ہو. ایک شخص کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, آپ کی مجلس علم جاری تھی, ایک شخص قریب آ گیا, جگہ بناتے بناتے آپ کے بالکل سامنے آ کر بیٹھ گیا, اس میں سماع کا شوق تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اوا الی اللہ فآواہ اللہ الیہ, یہ شخص قریب آ کر بیٹھا, در حقیقت یہ میرے قریب نہیں آیا بلکہ اللہ کے قریب آیا اور اللہ نے اسے اٹھا کر اپنے ساتھ ملا لیا, اپنے ساتھ جوڑ لیا. یہ سماع علم کا شوق ہے. اس کے دو ساتھی اور بھی تھے, ایک شرما گیا آگے آنے سے, پیچھے ہی بیٹھ گیا لیکن بیٹھا ضرور. فرمایا کہ وہ شرما گیا, اللہ اس سے شرما گیا, معنی اللہ اس کو عذاب نہیں دے گا, اللہ اس سے شرما گیا. اور تیسرا شخص بیٹھا نہیں, اپنے گھر چلا گیا. فرمایا کہ اعرض فاعرض اللہ عنہ, اس نے اللہ سے منہ پھیرا, اللہ نے اس سے اعراض کر لیا, اللہ نے اس سے اعراض کر لیا. اذا مررتم بریاض الجنہ فارتعوا, فرمایا کہ جب تم جنت کے باغیچوں کے پاس سے گزرو تو کچھ نہ کچھ چر لیا کرو, کچھ نہ کچھ کھا پی لیا کرو. صحابہ نے پوچھا کہ جنت کے باغیچے کیا ہیں, فرمایا کہ حلق الذکر, وہ حلقے جہاں پر اللہ کا ذکر ہو اور علم کی بارشیں برسیں, جہاں قال اللہ اور قال رسول کی صدائیں گونجیں, حدثنا اخبرنا کی گلکاریاں جہاں گونجیں, وہ جنت کے باغیچے ہیں. شیخ الاسلام فرماتے ہیں علماء کی مجالس در حقیقت اس زمین پر جنت کے باغات ہیں, جنت کے باغیچے ہیں. ضرور بیٹھو, کھاؤ پیو تاکہ قیامت کے دن انہی باغیچوں میں داخل ہو سکو. تو یہ علم کی صورتیں ہیں. یہ عالم بنو, یہ طالب علم بنو, یہ علم کا سننے والا بنو. اور چوتھی صورت, او محبن, علم سے اور علماء سے محبت کرنے والے بن جاؤ. ان کا احترام ہو, ان کی تعظیم ہو, ان کی ہیبت کا اعتراف ہو اور ان کے ساتھ محبت ہو. فرمایا کہ یہ چار صورتیں, ان میں سے کوئی پیدا کر لو, پانچواں کچھ نہ بننا ورنہ برباد ہو جاؤ گے. تو یہ مدارس علم کی بقا کا ذریعہ ہیں. علماء ہماری روحانی حیات کے ضامن ہیں اللہ کی توفیق سے. ان کے ساتھ تعلق, ان کے پاس بیٹھنا, ان سے علم لینا ہماری سب کی ضرورت ہے. ہم دعاگو ہیں کہ اللہ رب العزت ہمارے علماء کرام کی زندگیوں میں اور ان کی صحتوں میں برکت عطا فرمائے. اللہ نے اداروں کو قائم و دائم رکھے جہاں سے علماء تیار ہوتے ہیں اور دنیا میں توحید و سنت کا پیغام پہنچا رہے ہیں. بلکہ ایک افسوسناک خبر یہ بھی ہے, ہماری جماعت کے عظیم داعی, عظیم عالم دین شیخ ابراہیم بٹی حافظہ اللہ, اللہ ان کی حفاظت فرمائے, وہ شدید علیل ہیں. ان پر اچانک کل فارس کا حملہ ہوا اور اس سے ان کا ذہن بھی کچھ متاثر ہوا. اس وقت وہ ہاسپٹل میں ہیں اور آئی سی یو میں ہیں. دعا کرے کہ اللہ رب العزت ان کو صحت کاملہ, عاجلہ اور دائمہ عطا فرما دے. یا اللہ ہمارے علماء کی حفاظت فرما, یا اللہ یہ روحانی معالج جو اس امت کا روحانی علاج کرتے ہیں, الہ العالمین, ان کی حفاظت فرما, ان کی صحت میں, ان کی عمر میں, ان کے علم میں, ان کے مال و جان میں برکتیں عطا فرما اور ان کی حفاظت فرما. اقول قولی هذا واستغفر الله لی ولکم واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد ایک سوال ہے کہ عورت کا پرفیوم لگانا کیسا ہے اس کی دو حیثیتیں ہیں ایک گھر میں پرفیوم لگانا اپنے شوہر کے لیے یا اپنے شوہر کی موجودگی میں یہ نہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ مستحب ہے جس سے اور شوہر کے لیے کشش ہوگی اور جاذبیت ہوگی اور محبت میں اضافہ ہوگا ظاہر ہے کہ تعفن سے ہر شخص نفرت کرتا ہے اور اگر بیوی گھر میں متعفن ہو بدبودار ہو تو یقیناً شوہر اس سے دور ہوگا تو یہ مستحسن لیکن ایک عورت کا خوشبو لگا کر گھر سے باہر نکلنا یہ ناجائز اور حرام ہے نبی علیہ السلام کی احادیث موجود ہیں کہ آپ نے عورت کو معطر ہو کر گھر سے نکلنے سے منع فرمایا اور بلکہ یہ بھی حدیث سے اشارے ملتے ہیں کہ جس شخص نے خوشبو لگائی اور گھر سے باہر نکلی جس جس مرد کے ناک میں خوشبو پہنچی گویا اس مرد نے اس سے زنا کیا ہے اتنا بڑا یہ وبال ہے تو اس سے پھر احتراز کرنا چاہیے بہت سے ساتھیوں نے اپیل کی ہے کہ ہمارے مریضوں کی صحت کی دعا کی جائے بالخصوص محترم شیخ ابراہیم بھٹی حافظہ اللہ ان کی صحت کاملہ دائمہ کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو صحت عاجلہ دائمہ اور کاملہ عطا فرمائے اور ایک اور خاتون رحیمہ محمد ان کی طبیعت ناساز ہے ان کی صحت کے لیے دعا کریں اور جن جن ساتھیوں نے دعا کا کہا ہے سب کی صحت اور عافیت کے لیے آپ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الكلام كلام الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله تعالى عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ولا تجعلنا منهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على النبي